بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ پر ایرانی قوم کی پرشکوہ ریلیوں کا عالمی میڈیا میں انعکاس۔ ایران اپنی سلامتی اور قومی مفادات کا پرن طریقے سے دفاع کرے گا۔ صہیونی حکومت کے ہاتھوں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بنا پر حماس کی جانب سے صہیونی قیدیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان۔ امریکی سینیٹر نے ٹرمپ کو آئینہ دکھا دیا، ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اور مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، شہباز شریف۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ پر ایرانی قوم کے جشن آزادی کا عالمی میڈیا میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا ہے۔ اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ پر ایرانی قوم کے جشن اور ریلیوں کو عالمی میڈیا نے شہ سرخیوں میں شامل کیا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق، ایران میں انقلاب اسلامی کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہونے والے جشن اور عظیم الشان ریلیوں کو دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے بھرپور کوریج دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق، جیسے ہی اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے جشن کا آغاز ہوا اور عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے، عالمی اور عربی ذرائع نے اس قومی یکجہتی کو اپنی ویب سائٹس اور ٹیلی ویژن چینلز پر نمایاں طور پر پیش کیا۔ دارالحکومت تہران سمیت ملک کے 1400 چھوٹے بڑے شہروں نیز 35,000 سے زائد دیہاتوں میں بھرپور جشن منایا گیا، ریلیاں نکالی گئیں جن میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے عوام نے ایک بار پھر سخت سردی کے باوجود سڑکوں پر نکل کر جشن منایا اور ایک عظیم الشان ریلی نکالی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل میں عظیم الشان تقریب کا انعقاد ہوا اور ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ایران کا اسلامی انقلاب مظلوموں اور حریت پسندوں کے لیے امید کی کرن ہے، اور ایران کے اسلامی انقلاب نے ہمیں ظلم کے خلاف استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کرنے کا درس دیا ہے۔ بہمن کا مہینہ در حقیقت اسلام، قرآن، مسلمانوں اور مستضعفین کی عزت و وقار کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ امریکہ نواز بادشاہوں کی بادشاہت کے خاتمے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ استقلال، آزادی اور استقامت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انقلاب اسلامی کے شجرہ طیبہ کو عظیم اور تاریخی کامیابی نصیب ہوئی، اسی لیے ایران اور دنیا کے دیگر ممالک میں اس دن کی مناسبت سے تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور پیر کو اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں 22 بہمن انقلاب اسلامی کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کے موقع پر عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے بریکنگ نیوز کے طور پر ایرانی عوام کی عظیم الشان شرکت کی رپورٹنگ کی۔ اس ادارے کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں ایرانیوں نے 1979 کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ منائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد ایرانی عوام کی یہ پہلی بڑی ریلی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو بحال کیا ہے۔ یمنی نیوز چینل المسیرہ نے 22 بہمن کی ریلی کی کوریج کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ پیر کی صبح تہران اور ایران کے دیگر شہروں میں اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے عظیم الشان ریلیوں کا آغاز ہوا۔ اپنی رپورٹ میں المسیرہ نے مزید کہا کہ تہران کے آزادی چوک پر عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ریلی ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کے خطاب کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ اس چینل نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ اس موقع پر ایرانی پرچم کے ساتھ ساتھ یمن، حزب اللہ لبنان، فلسطین، حشد الشعبی اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کے جھنڈے بھی لہرائے گئے۔ سہنی حکام کے علامتی تابوت ریلی کا ایک نمایاں پہلو تھا، اسے ہر سال 22 بہمن کے موقع پر دہرایا جاتا، اس بار بھی دیکھنے کو ملا۔ لبنانی نیوز چینل منار نے بھی ایرانی عوام کی ریلیوں کو مختلف شہروں میں براہ راست نشر کیا ہے۔ ایران اور عمان کی مسلح افواج کے سربراہان نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور فوجی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ملاقات کی۔ سلطنت عمان کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف ایڈمرل عبداللہ بن خمیس الرئیسی نے منگل کو ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد علاقائی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور فوجی تعلقات کو فروغ دینا تھا۔ سلطنت عمان کی مسلح افواج کے چیف پیر کی شام میجر جنرل باقری کی سرکاری دعوت پر تہران پہنچے، جہاں وہ ایرانی مسلح افواج کی صلاحیتوں کی نمائش کا دورہ اور مسلح افواج کے کمانڈروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں فلسطینیوں کے بارے میں شہنی وزیر اعظم کے عزائم کو جارحیت کی انتہا اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے علاقائی امور، بالخصوص مقبوضہ فلسطین اور غزہ کی صورتحال پر سعودی وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان سے ٹیلیفونی گفتگو کی۔ سید عباس عراقچی نے غزہ کے عوام کو جبری بے دخل کر کے دیگر ممالک میں پناہ گزین بنانے کے امریکی اور صہیونی منصوبے کو فلسطین کے نو آبادیاتی خاتمے کی سازش کا ایک حصہ قرار دیا اور عالمی برادری سے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونی وزیراعظم کے یہ توہین آمیز بیانات نہ صرف قابض حکومت کے بے انتہا غرور کی علامت ہیں بلکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ بھی ہیں۔ انہوں نے اس بیان کی شدید مذمت کی اور اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ سے اپنی مشاورت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ او آئی سی کی طرف سے امریکی اسرائیلی منصوبے کے خلاف مضبوط موقف اپنائے جانے کی ضرورت ہے. سعودی وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان نے گفتگو کے دوران اس موقف کو دہرایا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کو جبری طور پر غزہ سے نکالنے کے کسی بھی منصوبے کو سختی سے مسترد کرتا ہے. انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے انعقاد سے متعلق ایران کی تجویز کی حمایت کا اعلان کیا. ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی اور بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران مخالف بیانات کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں احتجاجی مراسلہ بھیج کے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران اپنی سلامتی اور قومی مفادات کا پرعزم طریقے سے دفاع کرے گا. یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران بیرونی خطرات کے خلاف اپنی پوزیشن مضبوط کرنے اور قومی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہے. اس احتجاجی خط کو نہ صرف سفارتی رد عمل کے طور پر بلکہ بین الاقوامی ادارے میں ایران کی پوزیشن کو مضبوط کرنے اور غیر ملکی خطرات کے خلاف اپنے حقوق کے لیے عالمی حمایت کی ترغیب کے ایک ہتھیار کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. نیز اس اقدام کو قومی مفادات اور بین الاقوامی قانون کے دفاع کے لیے ایران کے عزم کے حوالے سے دوسرے ممالک کے لیے ایک پیغام سمجھا جا سکتا ہے. فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چونکہ صہیونی حکومت نے جنگ بندی معاہدے کی بادشاہوں کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے مزید صہیونی جنگی قیدیوں کی رہائی مؤخر کر دی گئی ہے. ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اسلامی محاذ کی قیادت نے گزشتہ 3 ہفتے کے دوران دشمن کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی شکوں کی خلاف ورزی کا مشاہدہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن نے فلسطینی جنگی مہاجرین کی شمالی غزہ واپسی میں رکاوٹ کھڑی کی اور غزہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ و بمباری کر کے انہیں نشانہ بنایا. القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا کہ دشمن نے اس امداد کی سپلائی میں بھی رکاوٹ ڈالی جس پر ہم نے اتفاق کیا تھا، جبکہ استقامتی معاہدے ان تمام امور پر عمل کیا جن کی پابندی ضروری تھی. بنابرے جن قیدیوں کو سنیچر کو رہا کیا جانا تھا ان کی رہائی تا اطلاع ثانوی مؤخر کر دی گئی ہے. ابو عبیدہ نے کہا کہ جب تک غاصب صہیونی حکومت سمجھوتے کی سبھی شکوں پر عمل نہیں کرے گی، گزشتہ ہفتوں کے دوران جو خلاف ورزیاں اس نے کی ہیں ان کی تلافی نہیں کرے گی، اس وقت تک صہیونی قیدیوں کی رہائی معطل رہے گی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک غاصب حکومت سمجھوتے کی پابند رہے گی ہم بھی اس کی شکوں کے پابند رہیں گے. امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے غزہ میں فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کو مسترد کر دیا ہے. سینیٹر برنی سینڈرز نے ایکس پر لکھا کہ 47,000 سے زائد فلسطینی مارے گئے، 1,10,000 زخمی ہیں. ٹرمپ کا جواب غزہ کو مستقبل کے لیے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ بنانے کے لیے فلسطینیوں کو زبستی بے دخل کیا جائے. انہوں نے لکھا کہ نہیں، غزہ کو فلسطینی عوام کے لیے دوبارہ تعمیر کیا جانا چاہیے، نہ کہ عرب پتی سیاحوں کے لیے اسے ساحلی شہر بنائیں. واضح ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اردن و مصر اگر فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہیں کرتے تو ان ممالک کی امداد بند کر دی جائے گی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اردن پناہ گزینوں کو قبول کرنے پر رضامند ہو جائے گا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ غزہ کے باہر فلسطینیوں کے لیے 6 مقامات ہوں گے اور منصوبے کے تحت انہیں غزہ واپس آنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کیونکہ انہیں اس سے بہتر قیامگاہ دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ فلسطینی اگر واپس آنا چاہیں بھی تو انہیں کئی سال لگ جائیں گے کیونکہ اس وقت غزہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے متنازع بیانات اور پالیسیوں کے باعث بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سمٹ انسانیت کے بہتر مستقبل کے چیلنجز اور مواقع کے لیے اجتماعی غور کا مؤثر فورم ہے. 1967 عیسوی سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کے دوران 50,000 فلسطینی شہید ہوئے، فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جس میں آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شریف ہو، پائیدار امن صرف دو ریاستی حل سے ممکن ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زیاد النہیان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں معیشت، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل سے سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، دولت دار عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با، مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با، یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی، یعنی محبوب خدا کی مدح خانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو. لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں، تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے. انسان کے تمام شعبۂ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے. عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے، تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے، یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے. اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی۔ ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے۔ زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کی بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے، اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانتکار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے، اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالم معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے، اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں، اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں، اور ہاں، جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کی بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے۔ وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسیت کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 بہمن، 13 شعبان اور 12 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس بہمن سن 1293 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ سلمان خاقانی جنوبی عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ 13 سال کی عمر میں دینی علوم حاصل کرنے کی غرض سے نجف اشرف گئے۔ نجف اشرف میں دینی علوم پر عبور حاصل کرنے کے بعد وہ خرم شہر تشریف لے گئے اور لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کی۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران خرم شہر میں ان کا گھر ٹینک کے گولے کی زد میں آ کر تباہ ہو گیا۔ آیت اللہ شیخ سلمان خاقانی اس کے بعد کم المقدسہ تشریف لے گئے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تیرہ شعبان سن 1389 ہجری قمری کو ایران کی ایک معروف علمی اور ادبی شخصیت ابوالحسن فروغی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر تہران میں قدیم اور جدید علوم کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور جغرافیہ کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد تہران یونیورسٹی کے استاد اور فارسی زبان اور لغت کی تحقیقاتی مرکز کے رکن بھی بن گئے۔ ابوالحسن فروغی نے گران قدر کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں تاریخ ادبیات ایران، سرمایہ سعادت اور فرانسی اسی زبان میں پیرس سے شائع ہونے والی کتاب فلسفی اور سماجی عقائد خاص طور سے قابل ذکر۔ بارہ فروری سن 1804 عیسوی کو جرمن فلسفی اور دانشور ایمانوئل کانٹ نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1724 میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عمر علم کی تحصیل اور تدریس و تالیف میں بسر کی۔ کانٹ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو ریاضی، طبیعت، نجوم، فلکیات اور منطق، خصوصاً فلسفے کے موضوعات پر ہیں۔ انہوں نے کسی چیز کی شناخت کے لیے تجربے اور عقل کے کردار پر زور دیا اور عقل و احساس کی حدود سے دنیا کو آشنا کرایا۔ ان کا فلسفہ تنقیدی فلسفے کے نام سے معروف ہے۔ کانٹ کی متعدد کتابوں میں فلسفہ اخلاق کی بنیادیں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ بارہ فروری سن 1809 عیسوی کو ماہر فزکس چارلس ڈارون برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مختلف جانوروں کی افزائش نسل سے متعلق تحقیقات انجام دیں اور ان تحقیقات کی تکمیل کے لیے ایک لمبے سفر پر نکل گئے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج اصل انواع کے نام سے کتاب میں شائع کرائے۔ ڈارون کا مشہور نظریہ ڈارونزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈارون نے 1882 میں وفات پائی۔ بارہ فروری سن 1912 عیسوی کو سن یاتسین کی رہنمائی میں چین کی فوج اور عوام کی بغاوت کے نتیجے میں منچو سلسلہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ جمہوری نظام حکومت قائم ہو گیا۔ سن یاتسین کو، جنہیں چین میں بابائے قوم کہا جاتا ہے، صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد سن یاتسین اس عہدے سے کنارہ کش ہو گیا اور اس کی جگہ یوان شکائی برسر اقتدار آئے، لیکن اندرونی کشمکش اور اختلافات کے سبب چین کے حالات ایک بار پھر دیگر گوں ہو گئے۔ سن 1949 میں چین میں ایک اور انقلاب آیا اور ماؤ زے تونگ کی سربراہی میں ایک کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی۔ سن یاتسین سن 1866 عیسوی میں جنوبی چین میں پیدا ہوئے تھے اور 12 مارچ سن 1925 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ بارہ فروری سن 1948 کو مصر کے ایک ممتاز مفکر، مجاہد اور اخوان المسلمین تنظیم کے بانی حسن البنا کو اس وقت کے مصری بادشاہ شاہ فاروق نے برطانیہ کے ساتھ مشترکہ سازش کے تحت شہید کروا دیا۔ انہوں نے 1928 میں تنظیم اخوان المسلمین کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کے ایک گروپ کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا اور حکام وقت کے دین مخالف رجحانات، خصوصاً برطانوی سامراج کی دین مخالف پالیسیوں کا سدباب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اخوان المسلمین کے نام سے ہی ایک اخبار کا اجرا کیا اور اس کے پہلے شمارے میں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، مذہبی شاعر کا احیاء اور اطاعت بین المسلمین تنظیم اخوان المسلمین کے اہم ترین اہداف و مقاصد قرار دیے اور اسی نہج پر اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ 1948 میں مصری حکومت نے مصری وزیر اعظم کے قتل اور حکومت کی سرنگونی کا الزام لگا کر تنظیم اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی اور پھر اس تنظیم کے بہت سے ارکان، من جملہ حسن البنا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح برطانیہ کی مدد سے جلد ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ بارہ فروری سن 2008 عیسوی کو لبنان کی جہادی اور انقلابی تنظیم حزب اللہ کے ایک سینئر رہنما عماد مغنیہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ ان کی کار میں غاصب اسرائیلی حکومت کے ایجنٹوں نے بم نصب کر دیا تھا، جس کے دھماکے میں وہ شہید ہو گئے۔ شہید مغنیہ سن 1962 میں لبنان کے جنوبی شہر سور میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک عرصے تک تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے ساتھ تعاون کیا، لیکن لبنان پر غاصب اسرائیلی حکومت کے حملے اور لبنان سے پی ایل او کے افراد کے انخلاء کے بعد وہ لبنان کی تحریک عمل سے وابستہ ہو گئے۔ لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے قیام کے بعد وہ اس تنظیم سے منسلک ہو گئے اور غاصب اسرائیل کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ شہید مغنیہ نے اپنی شجاعت اور ذہانت کی وجہ سے بہت جلد اس تنظیم میں پیش رفت کی اور غاصب صہیونیوں کے خلاف ہونے والی کئی اہم کاروائیاں انہیں کی سرپرستی میں انجام پائیں۔ سن 2006 عیسوی میں ہونے والی 33 روزہ جنگ لبنان میں صہیونی حکومت کی شکست میں شہید مغنیہ کا نمایاں کردار تھا۔ بارہ فروری سن 1926 کو اردو کے ایک معروف شاعر، ادیب اور نقاد پنڈت چکبس کا انتقال ہوا۔ چکبس کشمیری پنڈت تھے اور 19 جنوری سن 1882 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پنڈت عہدے نارائن چکبس ڈپٹی کلیکٹر تھے اور سن 1887 میں انتقال کر گئے تھے۔ چکبس نے لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور لکھنؤ کے ممتاز وکلاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے انگریزی ادب اور فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا تھا، نیز شعر کے رموز و نکات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ چکبس قومی شاعر تھے اور انہوں نے اپنے کلام میں اس زمانے کے سیاسی حالات کو بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا۔ 12 فروری 1926 عیسوی کو دوران سفر رائے بریلی ریلوے اسٹیشن پر فالج کا حملہ ہوا اور چند گھنٹے میں ہی چل بسے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تُو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تُو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔